بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اس دن جو اللہ تعالیٰ کے یہاں دنوں میں خاص مقام رکھتا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ذکر کر لیں، شریعت کی کسی بات کا تذکرہ کر لیں، اب چاہے کوئی کہنے والا ہو اور کوئی سننے والا ہو، لیکن بہرحال یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے. مستقل اس پر احادیث ہیں، سیاہ ستہ وغیرہ میں مختلف روایات ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں، اور اس پر فضیلت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس دن جو 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے، اس دن بھی ہم کچھ ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج ہمیں 3 باتوں کا تذکرہ کرنا ہے. نمبر 1، بہت مختصر طریقے سے عید کی جو سنت ہے اس کا تذکرہ. عیدین کے سنتوں وغیرہ کے بارے میں ابھی رمضان کے آخر میں بھی ذکر آیا تھا، لیکن بس یاد دہانی کے طور پر اور فضیلت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور باتوں کا تذکرہ ویسے ہی باعث اجر و ثواب ہے، تو اس لیے ان کا تذکرہ پھر کر لیتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے یاد دہانی بھی ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ مختلف باتیں ہیں، تو ایک بات تو ہم عیدین کے سلسلے میں کر لیتے ہیں، عید کی سنتوں کے بارے میں کر لیتے ہیں. دوسری بات، آج یوم عرفہ میں کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے اس کا تذکرہ کر لیں گے. اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتیں امت کو جو نصیحتیں اور وصیتیں فرمانا چاہتے تھے، وہ اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمائی تھیں، تو ان میں سے بعض اہم باتوں کا تذکرہ انشاءاللہ کر لیں گے. یہ 3 عنوانات پہ آج بات کرنی ہے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ تینوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے، کل چونکہ عید کا دن ہے، تو آج کل کی راتیں ویسے ہی عبادت کی راتیں گزر رہی تھیں، آج کا دن بھی عبادت کے لحاظ سے اہم دن ہے جیسے ہم سب جانتے ہی ہیں. تو عید کی جو رات ہے وہ بھی عبادت کے لحاظ سے بہت اہم رات ہے. آج کی رات جیسے گزشتہ راتیں تھیں، اسی طرح آج کی رات جو عید کی رات ہے وہ بھی عبادت کے لحاظ سے ایک اہم رات ہے. تو آج کی رات مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد رات شروع ہوتی ہے، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. تو مغرب سے ہی اعمال کا اہتمام، جیسے گزشتہ راتوں میں ہم کرتے رہے، آج بھی اہتمام کریں، اور مغرب کے وقت سے ہی اب افطاری کر رہے ہیں وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، کھجور کھا رہے ہیں وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، کھجور کی گٹلی نکالنے کا مسنون طریقہ اس کا اہتمام کر لیں، ایک اور سنت پر عمل ہو جائے گا. اذان کی آواز آ رہی ہے اس کا جواب دے دیں، وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. ہر چیز میں بس جو سنت طریقے ہیں اور جو اصل شریعت کے طریقے ہیں، ان طریقوں کا خیال رکھیں، سنتوں کا خیال رکھیں، ہر چیز میں فضیلت حاصل ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال آج کی رات عبادت کے لحاظ سے ایک اہم رات ہے. پھر عید کی نماز کے لیے تیاری، اس میں غسل کا، مسواک کرنے کا، خوشبو لگانے کا، اور اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام، وہ بھی سنت ہے جیسے عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں اس کے دستور ہوتا ہی ہے. اور پھر عید کی نماز کے لیے یہ بات خیال رکھنے کی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہوتی، فجر سے لے کر عید کی نماز تک کوئی نفل نماز نہیں ہوگی، یعنی اشراق نہیں پڑھی جائے گی، اور کل چونکہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر میں تو سنت یہ تھا کہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے انسان کچھ کھا لے، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عید سے پہلے کچھ نہیں کھایا کرتے تھے، عید کی نماز کے بعد جب قربانی کی ہو جاتی اپنے ہاتھ سے ہی قربانی فرماتے تھے، جانور ذبح فرماتے تھے، تو پہلی چیز جو کھانے کا معمول تھا وہ قربانی کا کہ گوشت کا کچھ حصہ ہوا کرتا تھا، تو یہ بھی ایک سنت یا مستحب عمل ہے کہ پہلی چیز کل فجر کے بعد سے، فجر سے پہلے پہلے اگر کسی کو قربانی وغیرہ میں دیر لگ جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر تو ہوتا ہی ہے، اگر اسی دن قربانی کا گوشت آ سکتا ہو اور مل سکتا ہو تب بھی ظاہر ہے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو عام ایام کی طرح جیسے گزشتہ ایام میں روزے رکھے تھے، سحری کی تھی، فجر سے پہلے کھا لیں، سحری کی نیت سے نہیں، لیکن بہرحال فجر سے پہلے کچھ کھا لیں۔ فجر کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر کوشش کریں، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، کوشش کر لیں کہ پہلی چیز جو انسان کے پیٹ میں جائے وہ قربانی کے گوشت کا، قربانی کے جانور کا کوئی حصہ، اگر ہو سکتا ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو سکتا ہو، ان ملکوں میں کبھی تو دوسرے دن، کبھی تیسرے دن، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں ہی قربانی کراتے ہیں تو گوشت کا کچھ حصہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں، تو بہرحال وہ ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہاں کے حالات ہوتے ہیں، ورنہ اصل وہی تھا کہ پہلی چیز انسان جو کھائے وہ قربانی کا گوشت، بلکہ بہت سے مشائخ کا تو یہ معمول رہا کہ قربانی کے ایام میں گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز کھاتے ہی نہیں تھے، ساتھ میں فرماتے تھے کہ یہ، اور فقہا نے لکھا ہے، اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی ضیافت ہے، قربانی کرو اللہ کے نام پر، ہم نے کر دی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم دے دیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قبول کر لیا، اب تم خود ہی کھا لو، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم گویا پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دے رہے ہیں کہ تم ہی میری طرف سے کھا لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، ہم کسی کے یہاں مہمان جائیں اور مہمان ہو کر ہم اپنا کھانا ساتھ لے جائیں، اس نے کھانے کا انتظام رکھا ہے، نہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے، یا آپ کے کھانے کے ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا کھانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میزبان کو اچھا نہ لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت دیا جا رہا ہے، ضیافت ہے، ہم کہیں ہمیں روٹی بھی ساتھ چاہیے، چاول بھی ساتھ چاہیے، ہمیں اور چیزیں بھی چاہیے جو کھانے کی بھی کھانے سمجھے جاتی ہیں، یعنی ضمنی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری مسالے ہوتے ہیں، چٹنی ہوتی ہے، وہ چیزیں تو ضمنی آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں چاول اور روٹی جو مستقل پیٹ بھرنے والی چیزیں ہیں، میں کوئی مسئلے کی بات نہیں بتا رہا، لیکن ہمارے بہت سے مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا کہ قربانی کے ایام میں روٹی اور چاول بھی بند فرما دیتے تھے کہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، گوشت کھانے کے دن ہیں، ان دنوں میں دوسری چیزیں نہ کھائی جائیں، یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اصل بات جو استحبابی تھی وہ میں نے بتا دی کہ قربانی کے گوشت سے پہلی چیز ہو جو انسان کے جسم میں جائے یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ بعض سنتوں کا تعلق ان ملکوں میں عمل کے لحاظ سے مشکل ہے، لیکن ذہن میں ہونا چاہیے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہونی چاہیے، مساجد کے بجائے، مسجد میں پڑھنے کے بجائے کھلے میدان میں عیدگاہ میں نماز ہونی چاہیے، لیکن یہاں کے موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور حالات وغیرہ کی وجہ سے باہر پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، اس وجہ سے مساجد میں پڑھنے کا دستور ہو گیا ہے، لیکن شرعی بات ہم لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اصل جو طریقہ ہے وہ کھلے میدان میں عیدگاہ ہو، کھلا میدان ہو جہاں مجمع کی کوئی پابندی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ مجمع ایک جگہ جمع ہو اور عید کی نماز پڑھے، یہ بنیادی بعض باتیں تھیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے، اگر قریب ہے تو اچھا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ پیدل بھی چل لے، پیدل جانا عید کی نماز کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور پھر جب عید کی نماز کے لیے جا رہے ہوں تو تکبیرات آواز سے پڑھنا، عید الاضحیٰ میں آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھنا عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آواز سے پڑھنا بہتر ہے. عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں. پھر ایک اور سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے عید کے لیے، دوسرے راستے سے راستہ بدل کر تشریف لاتے تھے. اس کی حکمتیں علماء نے بہت سی بیان کی ہیں، شاید عید الفطر کے موقع پر اس کا کچھ تذکرہ آ بھی گیا تھا، لیکن حکمتیں جو بھی ہوں، اصل تو ہمیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لیں، فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. عید الاضحیٰ کی نماز اور عید الفطر میں ایک اور فرق یہ آتا ہے کہ عید الفطر کی نماز تو کچھ مؤخر بھی کی جاتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ پڑھنے والوں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو جو ائمہ ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو کمیٹی والے ہوتے ہیں، مینجمنٹ وغیرہ جو کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال عید الاضحیٰ کی نماز چونکہ اس کے بعد قربانی وغیرہ کے احکام آتے ہیں، تو اس لیے اس دن عید کی نماز جلدی پڑھی جائے عید الفطر کے مقابلے میں. یہ بعض بنیادی اور اہم باتیں تھیں عید سے متعلق. باقی اور بعض اہم باتیں ہیں، یعنی عید کا دن ہے تو ظاہر خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک شرعی تقاضا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خوشی کا اظہار ہو. یعنی خوش ہونا خود بخود اندر سے جذبہ ہو خوشی کا، وہ تو ظاہر ہے ہونا نہ ہونا ایک اختیاری چیز نہیں ہوتی، لیکن انسان جب خوشی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا بھی فرما دیتے ہیں. تو کہ خوشی کا اظہار کیا جائے، آس پاس کے لوگوں کے ساتھ خوشی کا معاملہ کیا جائے اور دوسروں کو خوش رکھا جائے، خود خوش رہنے کی کوشش کریں، یہ وہ دن ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو. ہماری خوشیاں بھی بسا اوقات غیر شرعی امور تک ہمیں لے جاتی ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو. یہ مسلمانوں کے لیے سال کی دو ہی عیدیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو عیدیں مقرر فرمائیں، یہ اسی لیے کہ یہ دن خوشی کے ایام ہوتے ہیں. اس دن بعض وہ امور جو عام دنوں میں غفلت سمجھے جاتے ہیں، ان دنوں میں نہیں، کوئی حرج نہیں. خوشی کے لیے ہے نا، کوئی حرج نہیں. ذرا دل لگی کے لیے کسی کے ساتھ مزاح کر لیا، اور اس طرح کے یعنی جیسے مل کر کھانا کھانے وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں، تو بہرحال ان دنوں میں بہرحال خوشی کا اظہار کرنا، اور جس سے دوسروں کو بھی خوشی ہو، اپنے آپ کو بھی خوشی ہو، اس کو سنت سمجھ کر، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھ کر اس پر بھی عمل کیا جائے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. یہ تو ہو گیا عید سے متعلق تذکرہ. قربانی وغیرہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے تھے. دوسرا تذکرہ ہمیں کرنا تھا، اس دن ہمارے لیے کیا عمل ہے، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دن کے اعمال میں ایک اہم عمل دعا ہے. پتہ نہیں گزشتہ ہفتے جب بات ہو رہی تھی تو بات ذہن میں نہیں رہی کہ ہم دعا آج مغرب بعد رکھنے کے بجائے، جیسے ہر ہفتے ہوتی ہے، ہم مغرب سے پہلے کسی وقت رکھ لیتے، لیکن چونکہ اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا، تو اس لحاظ سے ہم مغرب بعد ہی رکھیں گے کہ وہ بھی جمعہ کی رات ہے، عید کی رات ہے، وہ بھی ایک فضیلت کا دن ہے، فضیلت کی رات ہے. لیکن آج کا دن جو ہے وہ تو دعا کے لحاظ سے ایک خاص دن ہے. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے ایک بہت اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. اور پھر ان دعاؤں میں بہترین دعا کون سی ہے، یعنی دن کے اعتبار سے بہترین جو وقت ہے دعا کا، لیلۃ القدر تو معروف نہیں تھی، یوم عرفہ معلوم ہے، آج کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دن بھی بتا دیا کہ آج کا دن یہ دعا کے لحاظ سے بہترین دن ہے. پھر دعا میں بھی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. بعض دعا ہوتی ہیں دعا حقیقی، الفاظ کے لحاظ سے ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اور بعض دعائیں ہوتی ہیں جو ظاہراً ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ نہیں رہے لیکن حکمن مانگ رہے ہیں. اس کو بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا. حکمن مانگنے کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے ہم میں سے جو لوگ ہندوستان پاکستان کے کسی علاقے میں جانا ہوا ہے اور وہاں گئے ہیں، तो वास्ता भी पड़ा होगा और आम देखा होगा कि बसा औकात मांगने वाले आते हैं तो मांगते कुछ भी नहीं वो। आप तो बड़े सखी हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस दुआ देते रहते, कुछ ना कुछ तारीफ़ी कलिमात कहते रहते हैं। ये गोया मांगना ही है। इसको कहा जाता है कि ज़ाहिरन यानी अल्फाज के लिहाज से कुछ मांग नहीं रहे लेकिन हुक्मन मांगना है। इसी तरह अल्लाह ताला के साथ हमारा जो मामला होता है, कहीं तो अल्लाह ताला से हम मांगते हैं कि या अल्लाह ये अता फ़रमा दीजिए, ये अता फ़रमा दीजिए, कहीं हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर खूबी अल्लाह के लिए, अल्लाह तो बड़ी खूबियों का मालिक है यानी हमें भी कुछ खूबी अता फ़रमा दें, या अल्लाह तो गफ़ार है यानी हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमा दें, या अल्लाह तो सत्तार है गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है यानी हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दें। जब अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो वही अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरु दुआई दुआ यौम आरफा, बेहतरीन दुआ आरफात के दिन की दुआ है, व खैरु मा कुल्तु अना वन नबियून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। फरमाया कि बेहतरीन दुआ में बेहतरीन बात जो मैंने कही और मुझसे पहले के अम्बिया ने भी कही, मैंने कही और मुझसे पहले के अम्बिया ने भी कही, वो क्या है? वो ये कलिमा है। गोया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे को पढ़ना पसंद फरमाया इस दिन, और उसको खैरु मा कुल्तु, बेहतरीन जो बात मैंने, जो दुआएं मैंने मांगी हैं उनमें बेहतरीन मांगने की चीज़ ये है, पढ़ने की चीज़, और पढ़ना एक लिहाज से अल्लाह ताला से मांगना ही है, और बेहतरीन बात जो मैंने कही और गुज़िश्ता अम्बिया ने कही इस दिन, वो ये वाला कलमा है। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। हमारे बाज़ असलाफ़ और अकाबिर से तो मनकूल है कि वो कई कई हज़ार मरतबा, 10,000 मरतबा, 50,000 मरतबा ये कलमा इस दिन पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बार बार इसको इंसान पढ़ता रहे, दोहराता रहे, इस हदीस पर अमल हो जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि ये बेहतरीन कलमा है इस दिन पढ़ने का। इसके अलावा दुआ वगैरह का अहतमाम किया जाए। एक और बात बस जहन में रहे, इसलिए कि चूंकि आजकल सोशल मीडिया का एक आम तरीक़ा है तो बसा अवकात ये आराफात के दिन की बास चीज़ें लोगों में आम फैल जाती हैं। एक और अमल है जो आराफात में किया जाता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मरतबा पढ़ा जाए। फिर सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 100 मरतबा पढ़ ली जाए, और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना मअहुम 100 मरतबा पढ़ा जाए। ये तीन बातें पढ़ने की जो फजीलत आती है ये अराफात के लिए है। असल के लिहाज से जो हदीस में जो ज़िक्र आता है वो हदीस में आता है मामिन मुस्लिमिन यकिफ़ु अशियत अराफत बिल मौक़िफ़ी, जो मुसलमान भी अराफात वाले दिन जवाल से मगरिब के दरमियान अराफात में क़िबला रू खड़े क़िबले की तरफ मुतवज्जे होकर ये पढ़ेगा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कलमा, 100 मरतबा सूरह इख़लास और 100 मरतबा दुरूद शरीफ, तो उस पर एक फ़जीलत है जो बयान की गई है। ये असल फजीलत तो जो आराफात में है उनके लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए पढ़ना मना है, लेकिन बस ये जहन में रहे, बात साफ़ हो कि हदीस के लिहाज से यह फजीलत जो है वो आराफात में पढ़ने के लिए है, लेकिन हम यहाँ रहते हुए भी पढ़ लें एक अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमा दिया कि बेहतरीन कलमा जो मैंने और मुझसे पहले अम्बिया ने पढ़ा है इस दिन, वला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तो ये पढ़ लिया जाए। 100 मरतबा इंसान ये पढ़ ले, 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले कुल हुवल्लाहु अहद, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। ये अमल वैसे भी करने के थे, बस मैं वजाहत ये करना चाह रहा था कि इस दिन इस अमल को कोई कर ले अच्छी बात है, लेकिन हदीस में जो असल ज़िक्र मिलता है वो हाजी के लिए जो आराफात में हो उसके लिए इसके पढ़ने की ज़्यादा फजीलत मिलती है, लेकिन हम भी इस पर अमल करेंगे तो ज़ाहिर फजीलत से खाली नहीं है। ये बहरहाल आज के दिन के एक अमल का ज़िक्र था कि इस दिन हमारे लिए दुआ का अहतमाम और दुआ में یہ کلمہ اب گویا ہم کیا کریں گے، کچھ تلاوت کر لیں، ہم الگ الگ مختلف چیزیں جمع کر لیں، ایک تو کچھ وقت تلاوت کے لیے لگا لیں، کچھ تلاوت ہو جائے گی، کچھ وقت یہ کلمہ پڑھ لیں، کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں، اگر 1000 پڑھ لیں بہت اچھا ہے، یعنی تعداد اپنے لحاظ سے انسان جتنا کر لے، کہ کچھ وقت یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام درود شریف کا اہتمام کر لیں، اس لیے کہ درود شریف یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سے خیر و برکت ہیں، فضیلتیں ہیں، تو یہ تیسرا کام یہ کر لیں۔ اور چوتھا کام عام جو اپنے لیے مانگنے کی چیزیں ہیں، امت کے لیے مانگنے کی چیزیں ہیں، عافیت، آج کل امت جو پریشان ہے تو امت کے لیے دعا، خاص طور پہ یہ چار باتوں کا اہتمام ہو جائے، تلاوت کچھ نہ کچھ مقدار اس کی ہو جائے، روزہ تو سب کا ہو گیا انشاءاللہ، اور جن کا نہیں بھی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ روزے دار ہیں، جن کا روزہ ہے ان کا تو ہے ہی، جن کا عذر کی وجہ سے روزہ جو نہیں رکھ سکے وہ بھی انشاءاللہ روزے دار ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا موقع تھا، اتنا مشکل سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم جن راستوں پہ جا رہے ہو، ما قطع تم وادی، جس وادی میں تم گزر رہے ہو، جس جگہ سے تم جا رہے ہو، کچھ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں لیکن تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، وہ کیسے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے، وہ تو مدینہ میں ہیں، فرمایا حبسہم العذر، عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اسی طرح آج کے دن روزے کا دن ہے، جس مسلمان نے روزہ رکھا ہے وہ تو خوش ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں روزے کی توفیق دی، لیکن بعض بیچارے وہ ہوتے ہیں جو اپنی صحت کے زمانے میں روزہ رکھتے رہے، اب بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، اب بیماری کے ایام آ گئے، کوئی عذر آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکے، عذر ہے تو اللہ تعالیٰ محروم تو نہیں فرمائیں گے کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی، جب ان کی صحت اچھی تھی، میں نے ان کو صحت دی تھی، تو صحت کو انہوں نے میری اطاعت میں استعمال کیا اور روزوں کا اہتمام کیا، اب اگر میں نے ہی ان پر ایک عذر ان پر لاحق کر دیا ہے اور بیمار کر دیا ہے، اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ضائع نہیں ہوتا، لہم اجر غیر ممنون، قرآن میں آتا ہے کہ یہ بیماری کے زمانے میں بھی اجر ملتا رہتا ہے جو صحت کے زمانے میں انسان کرتا رہتا تھا۔ تو انشاءاللہ جو روزے دار ہیں وہ تو ہیں ہی، جو نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ روزے دار ہی شمار ہوں گے، جو عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ہوں۔ تو روزے کا اہتمام تو الحمدللہ ہے ہی، اس کے علاوہ چار کام میں نے بتائے تھے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، اور اگر کوئی تلاوت نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں، تو تلاوت کا اہتمام، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جتنا کثرت سے ہو سکے اس کو پڑھ لے، کچھ نہ کچھ نمبر تو مقرر کر ہی لے، پھر زائد جتنا وقت ملتا رہے پڑھتا رہے۔ اور تیسرا کام درود شریف کا اہتمام ہو، کچھ نہ کچھ درود شریف کی مقدار مقرر کر لے، 100 تو خیر، 100 سے کم تو کچھ بھی نہ ہو، 300 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، یہ تعداد مقرر کر لے، اور اس کو آج کا دن اس کے لیے استعمال کر لے۔ اور چوتھا کام دعا ہے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے متعلقین مرحومین جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا مانگے، اور پوری امت کے لیے جو موجود ہیں، جو گزشتہ، جو آئندہ آنے والے ہیں، سب کے لیے دعا کرے۔ اور ہم نے فتن وغیرہ میں تو پڑھا ہے کہ کیسے فتنے اب تک وجود میں آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر فرما دیا، آئندہ جو وجود میں آنے والے ہیں، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت کے لیے بھی، اور جو موجود جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو خیر آج کے دن کے عمل کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور تذکرہ جو مجھے کرنا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو خاص خاص نصیحتیں فرمائی تھیں ان کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ تو ظاہر ہے بڑا اہم خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خطبہ حجۃ الوداع، اور بہت اہم اہم نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ کچھ نصیحتیں وہ تھیں جو 9 ذی الحجہ کو تھیں، عام مجمع ہے، کچھ نصیحتیں وہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو کیں، 11 کو کیں، 7 ذی الحجہ کو، مختلف مواقع پر وعظ فرماتے، نصیحت فرماتے، تو بہرحال ان کا کچھ حصہ، بعض اہم باتیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کر لیتے ہیں۔ میں دیکھ لیتا ہوں چند سوالات ہیں، اگر کوئی اہم بات ہو تو اس کو سوال کو حل کر کے پھر آگے چلتے ہیں. ایک تو مطالبہ ہے کہ دعا کر لیں اجتماعی مغرب سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور فرض نماز کے بعد تکبیرات کب پڑھنی چاہیے؟ فرض نماز کے بعد تکبیرات فوراً سلام پھرتے ہی پہلا کام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض کا سلام پھیرتے ہی پہلی چیز وہ کام ہو. ٹھیک ہے، دعا کا اصل میں نے پچھلی مرتبہ چونکہ شام کا مجمع چونکہ زیادہ ہوتا ہے اور اس وقت میں نے کہہ دیا تھا دعا کا، اس وجہ سے بس میں تردد میں تھا کہ پھر دعا اسی وقت کریں یا پہلے کر لیں. تو اگر سب کی خواہش ہو اور سب کے لیے وقت مناسب ہو تو ہم آج شام کو 8 بجے کر سکتے ہیں یا ابھی اس سے فارغ ہونے کے بعد 3:30 بجے بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے شام کے وقت 8 بجے کا زیادہ مناسب ہوگا، لیکن جو لوگ دور ہیں اور جن کے یہاں مغرب جلدی ہوتی ہوگی تو ان کو شاید مشکل ہو. اگر سب کے لیے 8 بجے کا وقت ٹھیک ہو تو 8 بجے کا وقت ہم متعین کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں عصر کے بعد کا وقت یعنی 8 بجے کا وقت اگر ہم متعین کر لیں، اگر کسی کو اس میں اشکال نہ ہو تو آج مغرب بعد صرف درود شریف پھر رکھ لیں گے، دیکھ لیں گے اس وقت پھر اعلان کر دیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن پھر 8 بجے ہم دعا کا وقت رکھ لیں. عرفہ کا دن ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے قضا روزے باقی ہوں اس کے باوجود وہ نفل روزے کی نیت کر لے تو جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو نیت اور پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی قضا بھی کریں گے، لیکن یہ بعض خاص خاص نفل روزے ہوتے ہیں ان کی فضیلت بھی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو عزم پکا ہو کہ پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بعد میں یعنی اس کی بھی ترتیب بنا کر روزوں کی قضا کریں گے اور ابھی نفل روزہ رکھ لیں، جائز ہے، جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، گناہ کی بات نہیں ہے. جیسے کسی کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں لیکن خاص خاص نوافل کی وہ فضیلت حاصل کرنا چاہے اور نفل نماز پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اتنا ہے کہ انسان کے ذمے ایک چیز جو فرض ہے انسان چاہتا ہے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جائے، جب وہ قضا سے فارغ ہو جائے گا پھر نوافل پڑھنے کا اہتمام شروع کر دے تاکہ جو ذمہ داری اور فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے، نفل کا درجہ بعد میں آتا ہے. تو نفل کا درجہ بعد میں ہے، فرض کا درجہ پہلے ہے، اس وجہ سے یعنی فرض کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اگر پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بعد میں ہم قضا کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی نفل کر لیں ایک دو روزے اس طرح کے جو آ جاتے ہیں اس میں نفل رکھ لیں اور باقی قضا کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں. تو ٹھیک ہے، پھر ہم آج شام کو 8 بجے کا وقت متعین کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں کے لحاظ سے پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ ہوں گے، تو یہاں کے لحاظ سے شام کے 8 بجے کا وقت ہم طے کر لیتے ہیں دعا کا انشاءاللہ. پھر مغرب بعد دعا کا نہیں رکھیں گے، 8 بجے دعا کا وقت رکھ لیتے ہیں کہ یہ جمعہ کی رات کے مقابلے میں دعا کے لحاظ سے یہ وقت زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اب مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں ارشاد فرمائی تھیں ان میں سے بعض باتوں کا، اس لیے کہ اب وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور آج سے متعلق جو اہم باتیں تھیں وہ ہم نے کر بھی لی ہیں، لیکن وہی بعض اہم باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ بہت ہی اہم خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور ظاہر ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بتایا گیا تھا کہ اب یہ آپ کے آخری وقت ہیں، اس حج کو صحابہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھتے تھے، یعنی ہم اس کو حجۃ الوداع کہہ رہے تھے، لیکن خود ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں حجۃ الوداع کہہ رہے ہیں، یعنی ودا کے اور بھی معنی ہو سکتے تھے، لیکن اس کو ہم حجۃ الوداع کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد وفات ہوئی تو ہمیں صحیح پتہ چلا، بعض صحابہ کے یہ کہ تب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا اس لیے حجۃ الوداع رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں الوداع کرنے والے تھے، تو اس کا نام حجۃ الوداع کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج تھا۔ کتنے وہ صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا، مختلف علاقوں سے مجمع جمع ہوا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، صحابیت کا مقام حاصل کیا انہوں نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی بڑے مجمع میں جب سب لوگ موجود تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ویسے تو اگر پوری ہم احادیث پڑھتے تو بڑا اچھا ہوتا کہ اس موقع پر آپ نے کس طرح کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عرفات میں پہنچے، کیا ہوا تھا، اور بہرحال مختلف باتیں تھیں، لیکن اہم باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو، پہلے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسمعوا منی، میری باتیں اچھی طرح غور سے سنو، میں اچھی طرح تمہارے سامنے کچھ احکام وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو فإنی لا أدری لعلی لا ألقاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا، دیکھو مجھے معلوم نہیں، شاید آئندہ میں تم سے اس سال کے بعد آئندہ میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، شاید اس سال کے بعد آئندہ میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، اس جگہ کبھی شاید ہم آئندہ ہم جمع نہیں ہوں گے، اچھی طرح بات سن لو۔ اب ظاہر ہے صحابہ بھی متوجہ ہو گئے کہ کیا باتیں ہیں۔ ایک بات تو فرمائے کہ دیکھو جانتے ہو کہ یہ مہینہ بہت حرمت والا مہینہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ کون سے شہر ہے حرمت والا شہر ہے، مکہ مکرمہ، تم جانتے ہو کہ یہ دن کتنا حرمت والا ہے عرفات کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح جیسے آج کے دن ان کی حرمت ہے، پورے سال بھر کے لیے ان کو حرام کیا ہوا ہے، جس طرح آج کے دن مکہ میں رہتے ہوئے اور اس یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، نو ذی الحجہ عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے کتنا بڑا جرم سمجھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سال بھر قیامت تک کے لیے کسی مسلمان کا نہ حق خون کرنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قتل نہ کرو، نا حق قتل حرام ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اسلام پر الزام لگا دیا کہ یہ قتل اور یعنی دہشت گردی اسلام کے ساتھ جو جوڑ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اہم تعلیم یہ تھی، اور ظاہر ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ایک اہم تعلیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سال بھر کے کسی بھی دن میں تم کسی کو ناحق قتل کرو، اس کا جرم ایسا ہے جیسے آج کے دن عرفہ والے دن مکہ میں رہ کر تم قتل کرتے ہو کسی کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جاہلیت کے جتنے امور تھے اب سب ختم کرو۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں اب کچھ نوچ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بزرگوں کے ساتھ وقت کچھ گزارتا ہے، چاہے میں اپنی بات بتاؤں کہ مثلا پڑھ لیا، علماء کی صحبت میں ہی پڑھا، بزرگوں کی صحبت میں پڑھا، لیکن پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد انسان نے بہت کچھ سیکھتا ہے جو پڑھنے کے زمانے میں اور طالب علمی میں انسان نے نہیں سیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے کا جو دور تھا، حالانکہ علماء اور مشائخ کے درمیان رہتے ہوئے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جاہلیت کا دور تھا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم سب اپنے بارے میں شاید یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اب سے چند سال پہلے، 10 سال یا 20 سال، چند سال پہلے، کچھ سال پہلے ہمارا بھی دور ایسا تھا جیسا لگتا ہے جیسے وہ جاہلیت کا دور تھا، اب ہمیں کچھ دین کی سمجھ آنے لگی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ بہرحال جو گزشتہ زمانے میں ہم نے جو غلط کام کر لیے جاہلیت میں، وہ ہمارے لحاظ سے ایک جاہلیت کا دور تھا۔ اس وقت اگر ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی کر لی، جھگڑے ہو گئے، کسی کی غیبتیں کر لیں، کسی کا مال لوٹ لیا، جو کچھ بھی کیا ہو، اگر کچھ کر لیا ہو، تو فرمایا کہ دیکھو اب جاہلیت والے امور ختم کرو، پرانی لڑائیاں ختم کرو۔ لیکن ظاہر عرب میں جو جاہلیت تھی وہ تو تھی، سب جانتے ہیں ان کے حالات جنہوں نے پڑھے ہیں اور سیرت جنہوں نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جاہلیت کے جتنے امور تھے، تحت قدمی یا موضوع، میرے پیروں کے نیچے رکھ دیے گئے۔ دماغ الجاہلیت موضوع، جاہلیت کے زمانے کے خون سب معاف، ختم۔ فرمایا کہ اپنے خاندان میں جو میرے ہمارے خاندان کا شخص تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، میں اس کے خون پہلے معاف کرتا ہوں۔ روایات میں اس کی تفصیل ہے، نام ذکر آتا ہے، نام کا تذکرہ آتا ہے کہ کون تھے۔ فرمایا کہ دیکھو جاہلیت کے زمانے میں جتنا سود کا معاملہ ہوا تھا، سودی معاملات سب ختم۔ پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، سب معاف ہے۔ کسی کے ذمے کوئی بھی سود ہو، سب معاف ہے۔ بہت بڑی مقدار تھی سود کی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حق تھا، یعنی گویا کہ لوگوں کے ذمے تھا کہ وہ انہیں ادا کرتے سود کی بہت بڑی مقدار۔ جو قرض تھا وہ تو تھا ہی، قرض کے علاوہ سود کی بڑی مقدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ختم فرما دیا، جاہلیت کا تھا ختم ہو گیا، اب جتنے سودی معاملہ ہے وہ ختم، اور جتنا اپنے پیسے جو قرض دیا تھا واپس لے لو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء، دیکھو مردوں کی جماعت سے خاص طور پہ خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ تمہارے پاس آ جاتی ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی ہیں۔ دونوں طرف کے احکام ہیں، عورت بھی ان کو چھوڑ دے تب ہے نا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عورت سب کچھ چھوڑ کے مرد کے پاس آ جاتی ہے، آج کل بہت سی عورتیں آتی نہیں ہیں، نہیں آتی کا مطلب گھر میں آ گئیں لیکن فون انہی کے ساتھ مستقل، ہر وقت انہی کے ساتھ فون کے ساتھ رابطہ ہے، انہی کے ساتھ میسج ہو رہے ہیں، انہی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، گھر میں بچے بھی رو رہے ہیں، گھر میں شوہر بھی آیا ہے، اس کو بھی کسی ضرورت کوئی ضرورت ہے، لیکن یہ تو فون پہ لگی ہوئی ہے، کہاں ابھی تک اپنے پرانے گھر پہ یہ جہاں تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں جانب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہیں، اب مرد پر یہ حق ہے کہ اچھا اب ان پر زیادتی نہ ہو، اب ان کے ساتھ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی بات تو کوئی اور ہے، موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اب جب مردوں کو بات کہی گئی، انشاءاللہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، لیکن کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ مرد سے بات کہی گئی تو عورتیں پھر جری ہو جاتی ہیں کہ اچھا دیکھو تمہیں کہا گیا، ہمیں تو کچھ نہیں کہا گیا۔ نہیں نہیں یہ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا تھا، کسی موقع پر عورتوں سے کہا تھا۔ میں بس عورتوں سے کہہ رہا ہوں، ایک درخواست کر رہا ہوں کہ جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مرد کے پاس آئی ہیں، شوہر کے گھر میں آئی ہیں، تو پھر ہر بات میں یہ نہ کہیں کہ میری امی ایسے کہتی ہیں اور میری خالہ ایسے کہتی ہیں اور میرے والد ایسے کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ شوہر کی کیا رائے ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہاں پر تمہیں زندگی گزارنی ہے، وہاں کی زندگی کو یہاں نہ لاؤ۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی اچھی باتیں ہیں تو وہ بھی نہ، نہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کی باتیں، آداب ہیں، وہ سب چیزیں وہ تو وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، لیکن اب ہر بات میں وہاں کی باتیں، تو پھر ظاہر ہے یہ بسا اوقات جھگڑے کا ذریعہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ اپنی زندگی آپس میں طے کرو، خوشی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خاص طور پہ تاکید کی، دیکھو جب وہ تمہارے پاس آ چکی ہیں تو اتقوا اللہ فی النساء، اب عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی صرف اس میں نہیں ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، تقوی صرف یہ نہیں کہ فرائض ادا کر لو اور گناہوں اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو نہیں کرتے تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگ جاؤ۔ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے ان کو حاصل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا تمہیں اجازت ملی کہ اچھا ایجاب اور قبول اور نکاح ہو گیا تو وہ تمہارے نکاح میں آ گئیں۔ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ ان کے ذمے یہ حق ہے، عورتوں کے ذمے یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر، تمہارے گھروں میں ایسے کسی شخص کو نہ آنے دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ وہی بات تھی کہ تمہارے گھر میں، پہلے تو آنے کا مطلب ہوتا تھا جسمانی طور پر آ جانا، اب تو فون میں ویڈیو کال ہوتے ہیں اور سب آ جاتے ہیں باہر کے لوگ گھر کے اندر۔ فَإِن فَعَلْنَا، بہرحال آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تاکید فرمائے کہ عورتوں کے ذمے بھی حق ہے کہ مرد کی مرضی کا خیال رکھیں. اور کچھ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بیان فرمایا کہ مردوں کے ذمے کیا حق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت فرمائی, فرمایا کہ دیکھو قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک چیز تم میں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو, اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ کتاب اللہ ہے. یہی وجہ ہے یہ درس قرآن کا اور تفسیر کا جو سلسلہ ہم رکھتے ہیں اور مساجد میں جگہ جگہ رکھا جاتا ہے, اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم قرآن کو سیکھیں, قرآن میں دیکھیں اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں. تو ایک تو کتاب اللہ ہے, اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَنتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ, اور تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں کہ میں نے تم تک دین کی باتیں پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی, تم کیا کہو گے. ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچا دیں, صحابہ نے تابعین کو پہنچا دیں, انہوں نے اپنی رات دن قربان کر کے دین ہم تک پہنچایا, ہمیں تو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے. مجھے بھی اسی طرح بیٹھے بیٹھے ملا اور ہم سب کو بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے. لیکن ہم جب احادیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے سنی, ان صحابی نے یہ بتایا کہ ہمیں مجھ سے بیان کرنے والے دوسرے صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری جگہ رہتے ہیں. اچھا, حدیث سن لی, معلوم ہو گیا, لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کیا, ان صحابی تک کئی دنوں کا سفر کر کے وہ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی اس لیے میں آپ سے سننے آیا ہوں. ایک حدیث سن لی, لیکن بس یہ ہے کہ جس کے واسطے سے سنی ہے جو اصل تھا اس کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر ان سے وہ حدیث حاصل کی. ایک ایک حدیث کے لیے اتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں, کئی کئی دنوں کے اسفار کیا کرتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے, ہمیں تو کئی کئی حدیثیں ایک دن میں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں. بہرحال یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمارے ذمے اس کا شکرانہ بھی لازم ہے, سیکھیں اور عمل کریں. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں کیا کہو گے. صحابہ نے عرض کیا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت, ہم گواہی دیں گے اللہ کے سامنے کہ آپ نے ہم تک احکام پہنچا دیے تھے, پوری پوری بات ادا کر دی تھی, آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ خیرخواہی کا معاملہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, تین مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات پہنچا دی ہے, میں کوئی خیانت کر کے نہیں جا رہا ہوں, آپ کی کسی بات کو چھپا کرنے جا رہا ہوں, جو میری ذمہ داری تھی پہنچانے کی پوری کر کے جا رہا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد, اے لوگو تمہارا رب ایک ہے, تمہارے والد ایک ہیں, آدم علیہ السلام سے تم چلے ہو, اور فرمایا کہ دیکھو جب سب وہاں سے چلے ہیں تو لا فضل لعربین علی عجمی, کسی عربی کی کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ عرب اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم فضیلت رکھتے ہیں, ہم اصل ہیں. لا فضل لعربین علی عجمین. آخر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبشہ سے, ان کو کیا مقام ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میں نے بلال کے پیروں کی آہٹ سنی ہے جنت میں کہ میرا آگے آگے چل رہا ہے, سامنے چل رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فارس سے آتے ہیں, لا فضل لعربین علی عجمی, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, ولا لعجمین علی عربین, کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. یہ نہ سمجھے کہ اچھا اب جب عرب کو فضیلت نہیں تو اچھا عجم کو آگے نہیں, کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں. رنگ کے لحاظ سے فرمایا ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی, کسی ایسے شخص کو جس کا رنگ سرخ ہو, سفید اور سرخ, کسی ایسے شخص کو جس کا رنگ سیاہ ہو, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت اگر ہے تو فرمایا الا بالتقوی, صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. دل میں تقوی اللہ کا ڈر ہو اور عمل میں اس تقویٰ کے مطابق انسان عمل کرے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے, اس کی عملی شکل انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتی ہے. دل میں اللہ کا خوف اور خشیت اور تقویٰ ہے, اور انسان عملاً گناہوں سے اور بری چیزوں سے بچتا رہے, یہ تقویٰ ہے. آگے فرمائے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقویٰ رکھنے والا شخص ہے. پھر آگے سوال کیا, الا هل بلغت, سن لو کیا میں نے بات پہنچا دی؟ صحابہ نے عرض کیا, قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں آپ نے پہنچا دی یا رسول اللہ, آپ بالکل پہنچا چکے ہیں. قالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب میں نے بات تم تک پہنچا دی, فلیبلغ الشاہد الغائب, جو موجود ہیں, جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. بہرحال مختلف باتیں تھیں, مختلف نصیحتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی تھیں. ہمارا تو مقصد ان میں سے بعض باتوں کا ذکر کرنا تھا, اور آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو کچھ تذکرہ کر کے, ان احادیث کی برکات, ان کی نورانیت, اور کچھ پرانی یادیں تازہ کرنی تھی کہ وہ کیا منظر ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے, اور بس جانے کی تیاری کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, اب بس آخری باتیں لوگوں کو بتا دوں, اب امت کو آگے معاملہ سنبھالنا ہے. تو بس یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا بھی اہتمام نصیب فرمائے, آج کے دن کے جو اعمال ہیں ان کا بھی اللہ تعالی ہمیں اہتمام نصیب فرمائے. جنہوں نے روزہ رکھا ہے, نہیں رکھا, اللہ تعالی سب کے اعمال کو قبول فرمائے, اور جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں, جو مانگیں گے, اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے. اور کل عید کے دن ہے, اللہ تعالی واقعتاً پوری امت کے لیے اس عید کے دن کو عید کا دن اور خوشی کا دن منا لے, بنا دے. جہاں جہاں پریشان لوگ ہیں, پریشانی میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور ان کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. پھر آج شام کو انشاءاللہ 8 بجے دعا کے لیے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے.